الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم. قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا ہمارے رسول اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ و رسالت کے سلسلے میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتا، کوئی مزدوری نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، صرف اپنے قرارداروں کی محبت چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ آیت اس لیے بہت اہم ہے، ویسے تو قرآن کی ہر آیت اہم ہے، کسی آیت کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اہم نہیں ہے، مگر اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اس کے اندر مال کی قیمت بتائی گئی ہے. غور کیجیے، کوئی مال اگر بغیر قیمت میں لے لیا جائے تو وہ ظاہر نہیں ہے. احمد محمود سے بھی اگر مال لیا جائے اور قیمت نہ دی جائے تو اسلام اس کو غصبی کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، ایسے کپڑوں سے نماز صحیح نہیں جو غصبی ہوں، ایسے مکان میں نماز صحیح نہیں جو چھینا ہوا ہو. تو اگر احمد محمود کا مال کہیں باقی ہے تو نماز روزہ بیکار ہو جائے گا. سر تو اگر اللہ رسول کا مال باقی ہے یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس آیت کو بہت غور کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور اس پر فکر کرنا چاہیے کہ یہ آیا نظارہ کا کیا بات ہم سے کہہ رہی ہے، ہمیں کیا چیز سمجھائی گئی. آپ جا کے اس کو غور کریں اور قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو اور پیغمبروں کی آوازیں ملیں گی، بہت سے پیغمبروں کی آوازیں آپ کو ملیں گی جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا آج اللہ کا ہے، ہمارا آج اللہ کا ہے، ہم اللہ کے اجر لیں گے، ہم دل کو عجرت نہیں چاہتے. جو لوگ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں یا اس کا ترجمہ دیکھتے رہتے ہیں یا سمجھتے رہتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے پیغمبروں کی آواز سنائی دے رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے، ہمارا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہمیں جو کچھ لینا ہے اس سلسلے میں وہ اللہ سے لیں گے، تم سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں. لیکن جب آخری رسول آ رہا ہے تو وہ بات نہیں کہتا جو اس کے پہلے والے رسول کہہ چکے ہیں، وہ بالکل الگ بات کہتا ہے. سب تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ لینا ہے اللہ سے لیں گے، جو کچھ لینا ہے اللہ سے لیں گے، جو کچھ لینا ہے اللہ سے لیں گے. اور آخری رسول جب آیا جس کے بعد اب کسی رسول کو نہیں آنا ہے، تو مجرت ہم سے مانگ رہا ہے کہ تم مجرت لاؤ اور تم قیمت دو. اور عزیزان گرامی، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ خدا اس میں پہلوا رہا ہے کہ تم یہ کہو، وقل لگا ہوا ہے اس میں. کہ جتنی بھی آیتیں رسول نے پہنچائی سب اللہ ہی کے حکم سے پہنچائی ہیں, اپنی طرف سے کوئی آیت نہیں پہنچائی ہے, سب اسی کا کلام ہے. لیکن اس میں خاص طور سے علم لگا ہوا ہے بہت سی وہاں کہ کہہ دیجیے کہہ دیجیے, ہم کہہ رہے ہیں کہہ دیجیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی آپ نے تو سوچا کبھی غور کیا قرآن پڑھتے وقت کہ اور پیغمبروں کی آوازیں جو آ رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری حجت اللہ کے ذمے ہے, اور سب سے بڑے پیغمبر کی اور آخری پیغمبر کی جو آواز آ رہی ہے اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں حجرت تم سے چاہتا ہوں, اور حجرت میں بھی سونا نہیں مانگتا, چاندی نہیں مانگتا, دولت نہیں مانگتا, زمین نہیں مانگتا, جائیداد نہیں مانگتا, پراپرٹی نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا, محبت مانگتا ہے. انسان کو بتائیے محبت مانتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ یعنی جو چیز کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کا نام محبت ہے. دیکھیے محبت اور نفرت یہ دو طاقتیں ہیں, اس کو آپ اس کے نام بدل دیجیے مگر یہ پوری دنیا کا ان کی حکمرانی ہے. آپ اسی کو مائنس سلیکٹ کر دیجیے, میتھمیٹکس میں جائیے تو اس کا نام مائنس پلس ہو جائے گا, یہی اندھیرا اجالا ہو جائے گا, رات و دن کے آنے جانے میں اس کا نام بدل جائے گا, یہی حق و باطل کہلائے گا کہیں کا نام بدل جائے گا, یہی سچ جھوٹ کہلائے گا کہیں نام بدل جائے گا. ہمارے جسم کے اندر بھی دو صلاحیتیں ہیں, جو کچھ ہم کھاتے ہیں, جو زندگی چل رہی ہے, یہ بنیاد پہ چل رہی ہے کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں کچھ بازی احساس کر لیتی ہے اور کچھ بازی نکال کے پھینک دیتی ہے. اگر ان میں سے ایک عمل بھی رک جائے تو مر جائے گا آدمی. ہمارا تو یہ بھی ہے, اس کو بھی یہ بھی دو قوتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا زندگی کا نظام چل رہا ہے. یہ ستارے ہیں, یہ پورا سولر سسٹم ہے, اس کو آپ دیکھیے یہ بھی اسی طاقت میں چل رہا ہے. دنیا جو ہے وہ سورج سے اتنی دور ہے, اب جتنی دور سورج سے ہے 5 کروڑ میل اور قریب چلی جائے گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ جھلس کے مر جائیں گے سب, سارے سمندر بھاپ بن کے ہو جائیں گے. 10 کروڑ میل سورج سے دور چلی جائے سردی اتنی بڑھ جائے گی کہ پوری دنیا جم جائے گی اور ختم ہو جائیں گے. معلوم ہے ایک طاقت ایسی ہے کہ جو اس کو روکے گئے اسی جگہ کے اوپر, نہ قریب ہونے دیتی ہے نہ دور ہونے دیتی ہے. محبت و نفرت کی نظام کے اوپر دنیا چل رہی ہے, اب چاہے اس کو محبت و نفرت کہیے, چاہے اس کو حق و باطل کہیے, چاہے اس کو دن و رات کہیے, چاہے اسے سچ و جھوٹ کہیے, چاہے اس کو ایمان و کفر کہیے, چاہے اس کو ظلم و عدل کہیے, چاہے اس کو حسین و یزید کہیے, جو طاقتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ سارا نظام چل رہا ہے, سارا سسٹم چل رہا ہے, سارا سسٹم چل رہا ہے. اور اس کے اندر محبت جو ہے وہ اصلی چیز ہے, نفرت کا وجود اصلی نہیں ہے, یہ واضح ہے. محبت جو ہے وہ اصلی چیز ہے, اور نفرت جو ہے وہ اس کا کمپلسری ریئیکشن ہے, اکثر لازم ہے. فرمایا ہم نے جس طریقے سے کہ آپ ایک گیند لے کے دیوار پہ ماریے تو یہ جو آپ نے دیوار کی طرف گیند پھینکا یہ تو آپ کا عمل ہے, وہاں سے یہ پلٹ کے آئے گا, وہ پلٹے گا بھی وہاں سے, وہاں سمجھ نہیں جائے گا اس پر. جب گیند لیجیے بچے سے لے کے دیوار پہ ماری ہے تو دیوار سے ٹکرائے گا, اس پر پلٹ کے آئے گا آپ ہی کی طرف. تو یہ جو آپ نے ادھر سے پھینکا یہ تو آپ کا عمل ہے, جو ادھر سے پلٹا یہ کمپلسری ریئیکشن جو ہو نہیں ہے. اچھا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار اللہ ہے, اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی وجہ سن لیجیے, کیوں نہیں ہے اس کی وجہ سن لیجیے. مثال سے ابھی اس تکنیک کو بہت غور سے سنیے گا تو آگے باتیں اس سے کلیئر ہوتی ہیں. ایک آدمی بیکار تھا, پریشان تھا, رو رہا تھا دبئی میں, آپ کے پاس جا تھا, آپ میرا کل سے لو کام کرو. تو یہ کام آپ نے خیر کیا کہ شر کیا, یہ بتائیے پہلے. ایک آدمی جات سے پریشان تھا, اس کو کام نہیں تھا, کھانے کو نہیں تھا, پریشان تھی, رحمت تھی, دبئی میں ٹھوکرے کھا رہا تھا. آپ نے کہا کہ کل سے آ جاؤ میری دکان کے میں کام کرنے لگو. تو پہلے یہ فیصلہ کر کے ہمیں بتائیے کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے. اس کو جات دینا یہ اچھا کام تھا یا اس نے برا کام کیا. پہلے بہت غور سے فکر سے سوچ کے دماغ استعمال کر کے یہ بات کا فیصلہ کیجیے کہ یہ کارے خیر کیا تو کارے شر کیا. ارے کیا کہ اس کے وجہ کیا ہے, کسی بے روزگار آدمی کو روزگار دے دیا, کسی بچے کے پیٹ میں روٹی پڑے گی, پریشان ہار کی پریشانی بھی ہوگی, تو بس دنیا میں شاید کوئی کام ہی نہیں. اچھا کیا, اچھا کیا. تھوڑے دنوں بعد اس نے چوری کی, جب چوری کی تو نیچرلی آپ نے پولیس میں رپورٹ کی, پکڑا گیا, جیل گیا. اب میں نے کہا نہ اپنا گھر دیتے نہ وہ چوری کرتا نہ وہ غریب جیل جاتا, جیل جانے کے ذمہ دار آتے ہیں. یہ جو بےچارا ہے غریب آدمی جیل میں بند ہے چوری کے جرم میں, ساری ذمہ داری آپ کا ہے جناب. اگر آپ اس دن اس کو نوکری نہ دیتے تو کہاں چوری کرتا, اگر چوری نہ کرتا تو اس کے جیل جانے کا کیا سوال تھا بولا. تو ابو جو جیل میں آج کل پریشان ہے یا آپ کی وجہ سے پریشان ہے. تو یہ جو دنیا شر کا الزام اللہ کی طرف دیتی ہے, غور کیجیے, یہ شر کا الزام جو اللہ کی طرف دیتی ہے وہ وہی صورت حال ہے کہ ہم نے تو نوکری دی, آپ اس کے جیل جانے کا الزام ہمیں دے رہے ہیں. ہم نے تو نوکری دی, آپ جیل جانے کا الزام ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جیل کی ہوا کہہ رہا ہے. تو آپ جان گرانی یہ دو طاقتیں ہیں, ایک کا نام ہے محبت, محبت جو ہے وہ اصلی طاقت ہے, نفرت جو ہے وہ اس کا رد عمل ہے. جو نفرت کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے, نفرت جو گڑبڑ کرتا ہے وہ نفرت کا پیدا کرنے والا خود ہے. اللہ نے نفرت نہیں پیدا کی, ہم نے خود نفرت کو جنم دیا ہے اپنی حرکتوں سے, اس کے نتیجے میں وہ چیز سامنے آتی. خیر بہرحال یہ ایک الگ طبیعت ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان اور کوئی مذہب اور کوئی فلسفہ اور کوئی فکر اور کوئی نظریہ محبت کو برا نہیں کرتا. محبت کے نظام کے اوپر پوری دنیا چل رہی ہے, پوری کائنات چل رہی ہے نظام محبت کے اوپر. مائیں جو بچوں کو پال رہی ہیں اس کی اتنا میں محبت ہے. باپ جو روزی کما رہا ہے, لا رہا ہے, کما کے اور کھلا رہا ہے, اس کی طرح میں محبت ہے. ملکی نظام جو چل رہے ہیں ان کی طرح میں محبت ہے. فوجیں جو بارڈروں پر کھڑے اپنے بارڈر کی حفاظت کر رہی ہیں اپنی کنٹری کی, اس کی بنیاد محبت ہے. عبادت خانوں میں جو مجمعے ہیں ان کی بنیاد محبت ہے. ہر چیز جو خود بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی طرح میں محبت کی کار فرمائی ہے. اور محبت تو ہر ایک کہتا ہے اچھی چیز, اچھی چیز, اچھی چیز, اچھی چیز. اللہ کے رسول نے وہی محبت مانگی. تو عزیزان گرامی اب دو جملے سن لیجیے کہ اگر کوئی ایسے رسول کو محبت نہ دے سکے جبکہ رسول نے ہم کو دیا بہت کچھ, اسلام جیسا دین دیا, قرآن جیسی کتاب دی, توحید کی تعلیم دی, نبوت کی تعلیم دی, ہم جاہل سے ہمیں عالم بنایا, ہم ناسمجھ سے ہمیں سمجھدار بنایا, ہم گمراہ سے ہمیں راہ ہدایت دکھائی, ہم جھوٹے سے ہمیں سچ بولنا سکھایا, ہم ناجائز چیزیں کھاتے تھے, ہم کو رزق حلال و طیب کی فکر و تمیز عطا کی, اتنا کچھ دینے کے بعد ہم سے محبت مانگی. جو ایسے رسول کو محبت نہ دے سکے اللہ اسے جنت کیا دے گا. محبت کا نہیں جاتا, صرف محبت چاہتا ہوں. تو بات مکمل ہو جائے, میں اپنی بات آگے بڑھاؤں. شاعروں نے محبت نہیں مانگی, کہا کہ ہمارا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے, اور ہمارے رسول نے محبت مانگی. جب کچھ بھی نہیں مانگا, کچھ بھی مانگ لیتے, سب نے کہا کہ ہمارا ذمہ جو کچھ بھی ہمیں ملنا ہے وہ اللہ دے گا, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. اور ہمارے حضور نے حکم خدا سے محبت مانگی اور وہ بھی اپنے اہل بیت کی محبت مانگی، اپنے خاندان والوں کی محبت مانگی کہ ان سے محبت کرو، تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہے. دیکھیے جب تک سلسلہ نبوت چل رہا تھا، جب تک دین کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا ہے، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی آ رہا ہے، تیسرے نبی کے بعد چوتھا نبی آ رہا ہے، اللہ کا پیغام اگر کچھ لوگ بگاڑ بھی دیتے ہیں تو دوسرا نبی آن کے اس کو صحیح کر دیتا ہے. جناب نوح نے جو پیغام دیا، اگر لوگوں نے بگاڑا بھی تو جناب ابراہیم نے آ کے اس کو صحیح کیا، جناب ابراہیم نے جو پیغام دیا اگر لوگوں نے اس کو بگاڑا بھی تو جناب موسیٰ نے انسانیت کو پھر صحیح راستے پہ لگا دیا، جناب موسیٰ نے جو پیغام دیا اگر لوگوں نے اس کے اندر گڑبڑ کی تو جناب عیسیٰ نے آن کے پھر گاڑی کو ٹریک پہ ڈال دیا، جناب عیسیٰ نے جو میسج دیا جب لوگوں نے گڑبڑ کی حضور نے آ کے پھر صحیح راستہ بتا دیا. اب حضور کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کی جائے کہ جو اسلام کو بدلنے نہ دیں، مذہب کو بگڑنے نہ دیں. اور وہ لوگ ہیں رسول کے اہل بیت، اس لیے ہمارے رسول نے جانے سے پہلے حکم خدا سے اہل بیت کی محبت مانگ لی کہ اگر ان کے قریب رہو گے تو اسلام صحیح رہے گا، اگر ان سے دور ہو جاؤ گے تو اسلام بھی آ جائے گا. سلام بھیج دیں اور ایک گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے رہی ہے، اب مجمع آ رہا ہے اور بالکل پیچھے رہتے ہیں وہی آگے بڑھنے کا فائدہ ہوگا، بالکل جو پیچھے رہتے ہیں وہی آگے بڑھے، ورنہ مجمع ادھر سے آئے گا میرے میں یہاں دیکھے گا پھر ہوگا پریشان ہوگا. ایک دفعہ اور سلام دیجیے گرامی، اللہ نے حکم دیا، رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق محبت طلب کی، اور قرآن پاک میں یہ آیت آئی کہ ہمارے حبیب کہہ دیجئے اپنی امت سے، اپنے کرما گوئیوں سے، اپنے ماننے والوں سے کہ میں کچھ نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتا، صرف اپنے خراب اداروں کی محبت چاہتا ہوں. اب اس فلسفے کو پہلے آپ کتاب سے نہ سمجھیے گا، دیکھیے مسئلے کو اور چیزیں جو میں کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے وہاں ڈھونڈیے تو ملتی ہے، اور جب وہاں نہ ڈھونڈیے تو نہیں ملے گی. دبئی اتنا بڑا انٹرنیشنل بازار ہے کہ ساری دنیا کے لوگ شاپنگ کرنے دبئی آتے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ چلیے گاڑی لے کے اور دن بھر آپ کو میں گھماؤں دبئی اور ایک شرٹ کا کپڑا نہ ملے دبئی میں، اور دکانوں ہی پہ لے جاتا رہوں گا، دکانوں ہی پہ لے جاتا رہوں گا، اور پورے دبئی شہر میں ایک شرٹ کا کپڑا نہ ملے گا. ایک دفعہ الیکٹرانکس کی دکان پہ لے گئے، اس سے پوچھا شرٹ کا کپڑا ہے، ایک دفعہ میڈیکل اسٹور لے گئے، اس سے پوچھا شرٹ کا کپڑا ہے، ایک دفعہ موٹر پارٹس کی دکان پہ لے گئے، اس سے پوچھا شرٹ کا کپڑا ہے، ایک دفعہ کسی کھانے کے ہوٹل میں داخل ہو گئے کہ ایک شرٹ کا کپڑا ہے. ان شاء اللہ دن بھر گھومیے گا تو ہر جگہ سے لو مل جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ پراپر جو جگہ ہوتی ہے وہاں وہ چیز ملتی ہے، ہر جگہ ہر چیز نہیں ملتی ہے. محبت کا فلسفہ آپ کو زندگی میں تلاش کرنا پڑے گا، کتاب میں نہیں ملے گا. محبت کی تعلیم زندگی سے ہے، آدمی پیدا ہوتے محبت کا کھیل شروع کرتا ہے. محبت کا کھیل پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، دلیل اس کی ہے کہ چھوٹا بچہ 6 مہینے 8 مہینے کا جو کچھ نہیں جانتا, بول نہیں سکتا, ابھی جس کا نام نہیں رکھا گیا ہے, وہ ہر ایک کی گود میں روتا ہے, ماں کی گود میں جا کے چپ ہو جاتا ہے. تو یہ کون سی بات ہے کہ ماں کی گود کا اس کو احساس ہے کہ اپنی ماں کی گودی میں آ گئے, وہ وہاں جا کے چپ ہو جاتا ہے اور دوسروں کی گودی میں رو رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے گود کی گرمی کا احساس اس کو 6 مہینے کے سر میں ہو جاتا ہے جب وہ خاموش ہو جاتا ہے جا کے. اور فرمایا یہ چاہتی ہے, اس کے بعد جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے ویسے ویسے محبت بڑھتی ہے. میرا بڑا ہوا تو کھلونے سے محبت ہو جاتی ہے, جانور پالا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے, درخت لگایا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت کی کہانی سمجھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ غالبت جو شہ ہماری ہے اس سے محبت ہے. چلو فطرت کیا ہے انسان کی, یہ ہمارا کھلونا ہے, یہ جانور ہم نے پالا ہے, یہ درخت ہم نے لگایا ہے, جہاں ہم آ جاتا ہے وہاں محبت چلی جاتی ہے. اب زندگی آگے بڑھ رہی ہے, جتنی چیزیں اپنی ہیں ان سے محبت ہے. اب تو شروع بڑھتا جاتا ہے, فکر ڈیولپ ہوتی جاتی ہے, سوچنے کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ہمارے باپ ہیں, یہ ہماری ماں ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہماری بہن ہے, یہ ہمارے رشتے دار ہے, یہ ہمارا عزیز ہے, یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہماری گاڑی ہے, یہ ہمارا کاروبار ہے. جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے محبت ہوتی جاتی ہے. اور محبت وہی جاتی ہے جہاں ہمارے کا لفظ جاتا ہے. جس روپیہ تھا انسان کی اس کو سمجھیے گا, محبت وہی جاتی ہے جہاں ہمارے کا لفظ جاتا ہے. اپنا ہمارا ان کا اس شہر میں ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے, ہم سے مطلب نہیں. تو اگر وہاں کہیں کچھ ہوا بھی تو زیادہ پریشانی ہو کی بات نہیں ہے. اور جہاں ہمارے ہی سب رہتے ہیں وہاں اگر کچھ ہو گیا تو پریشانی بہت زیادہ ہے, اور پھر وہاں تو ہمارے ہی لوگ ہیں سب. معلوم ہے کہ محبت جو ہے وہ ہر جگہ نہیں جاتی, یہ ہمارا کاروبار ہے. تو اگر اس بازار میں آگ لگ گئی جس میں ہماری دکان ہے تو ننگے پیر دوڑے لگا رہے ہیں, اور کہیں پورا شہر جل جائے ہم سے مطلب نہیں, ہمارا وہاں کوئی نہیں ہے. معلوم محبت کا مزاج یہ ہے کہ جیسے الیکٹریسٹی بجلی کا کرنٹ ہر چیز پر نہیں چلتا ہے, لکڑی آ کے وہاں پر لگا دیجیے الیکٹریسٹی آپ اس پر نہیں دوڑا سکتے, چینی لگا دیجیے وہ نہیں جائے گی آگے, جو کاپر یا ایسے تار ہونا چاہیے جس کے اوپر الومینیم یا جو بھی ہو اس کے اوپر چلے گی وہ. ویسے محبت جو ہے وہ ہر جگہ نہیں جاتی, کوئی مر جائے ہم نہیں روتے, جب ہمارا والا مرتا ہے تو روتے ہیں. کہیں شادی ہو ہم خوش نہیں ہوتے, جب ہمارے والے کی شادی ہو تو خوش ہوتے ہیں. معلوم محبت کا اصول یہ ہے کہ ہمارے کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے. تو جب محبت کی فطرت یہ ہے کہ ہمارے کی بنیاد پر آگے بڑھے, تو رسول سے بھی جو ہمارے ہوں گے اور اپنے ہوں گے ان سے رسول کو بھی ضرور محبت ہوگی. اب پتہ کیسے لگے کہ رسول کے اپنے اور ہمارے کون ہیں؟ ایک موقع آیا جب اللہ نے بلایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. اب جو لے کے نکلے گی ہیں رسول کے اپنے ہمارے. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر اجر رسالت سمجھ کے نہ مانو تو سنت رسول سمجھ کے مانو. اور پھر محبت اہل بیت تو اسلام کی قیمت ہے, یہ درگاہ تو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. اس کے اندر تو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی. یہ تو زندگی کا بالکل سمپل فلسفہ ہے. مال و قیمت کا فلسفہ تو آدمی اس وقت سمجھ لیتا ہے جب اتنا کا بچہ باپ سے کیسے مانتا ہے؟ وہ کوئی پیچیدہ مسئلہ تھوڑی ہے. مال قیمت کا فلسفہ تو آدمی اس میں سمجھ لیتا ہے جب بچہ باپ سے پیسے مانگتا ہے کہ اپنا پیسے لیجیے. یہ پیسے چبائے گا نہیں, یہ پیسے نہیں چوسے گا. یہ پیسے کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ پیجامہ پہنے ہوئے کہ نہیں, خالی کرتا پہنے کھڑا ہے. ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ ننگا کھڑا ہے کہ کپڑے پہنے کھڑا ہے اور پیسے مانگ رہا ہے. یہ پیسے کیوں مانگ رہا ہے؟ باہر بول رہا ہے آئس کریم والا, گاڑی کھڑی ہے باہر, جس کو معلوم ہے کہ جب اس کو یہ چیز دیں گے جس کو پیسہ کہتے ہیں تو وہ آئس کریم دے گا. یہ اچھی طرح جانتا ہے, چھوٹا ہے, 3 برس کا ہے, 4 برس کا ہے, مگر اس فلاسفی کو سمجھ گیا ہے کہ یہ چیز جس کو پیسہ کہتے ہیں جب اس کو دی جائے گی جس کے پاس آئس کریم ہے تو اس کے بدلے میں وہ چیز دے گا جو ہمیں مزہ دیتی ہے ہم کھائیں گے. تو یہ ابھی نہ مذہب جانتا ہے, نہ اسلام جانتا ہے, نہ کفر جانتا ہے, نہ خیر جانتا ہے, نہ شر جانتا ہے, کسی فلسفے سے ابھی واقف نہیں ہے, ابھی بالکل چھوٹا سا ہے. مگر یہ فلسفہ جانتا ہے کہ جب تک قیمت نہ دی جائے گی اس وقت تک مال نہیں ملے گا. مت اتنا سا فلسفہ جو 3-4 برس کے بچے سمجھ جائیں, بڈھے بڈھوں کی سمجھ یہ نہیں آتا. تو عزیزان گرامی, محبت کے فلسفے جو ہیں وہ کئی کتابوں میں نہیں لکھے ہوتے. اور خوشی اور غم, جو سن لیجیے, آ رہا ہوں اپنی منزل پر, خوشی اور غم یہ دو محمد محبت کی اولادیں ہیں. اب اور کیجیے گا, میں کیا کہنا چاہتا ہوں. محبت کے دو بیٹے ہیں, ایک کا نام ہے غم, ایک کا نام ہے خوشی. انسان کے اندر جو دو فیلنگس ہوتی ہیں, ایک کو غم کہتے ہیں, ایک کو خوشی کہتے ہیں. وہ فیلنگ جس کا نام ہے خوشی اور دوسری فیلنگ جس کا نام ہے غم, یہ دونوں محبت کی وجہ سے ہیں. اگر اللہ ہمارے دل سے محبت نکال دے تو ہم ایسے ہی آدمی رہیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, سوئیں گے, جاگیں گے, کاروبار کریں گے, دھندا کریں گے, مگر ہم بالکل مشین ٹائپ ہو جائیں گے, بالکل مشین ٹائپ ہو جائیں گے. یعنی بس کے اوپر آپ کسی ارمانوں بھرے کی برات لے کے جائیے تو بس کا انجن کا کہے لگاتا وہ نہیں جاتا ہے. نوجوان کی جوانہ مرد کی میت لے کے جائیے تو بس کا انجن روتا وہ نہیں جاتا ہے. وہ مشین ہے, اس کا ایک فنکشن ہے, وہ ہوگا تو کیری کرے گا یہاں سے وہاں تک لوگوں کو, نہ ہنسے گا, نہ روئے گا, نہ اس میں خوشی کا کوئی احساس ہوگا, نہ اس میں غم کا کوئی احساس ہوگا. لیکن انسان جب کسی کی برات لے کے جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے, جب کسی کی میت لے کے جاتا ہے تو روتا ہے. یہ کون سی چیز ہے جو خوش کرتی ہے, یہ کون سی چیز ہے جو رلاتی ہے؟ کہا یہ محبت ہے جو خوش بھی کرتی ہے اور رلاتی بھی ہے. اب آج کا جو خاص موضوع ہے جس پر میں آپ سے 4 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, وہ گریا پر حسین ہے. وہ امام حسین کا رونے کا مسئلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو رویا جاتا ہے یہ کیا ہے اور اس کی فلاسفی کیا ہے, اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے, شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے, مذہب میں اس کی حیثیت کیا ہے, یہ عمل جائز ضرورت اس بات کی بھی جو پہلے میں اتنی تمہید سنا کے آپ کو موضوع سے فیملیئر کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے کیا بات کس طرح کہنا ہے. اور اس کے بعد سے میں مختلف موضوعات ہیں میرے پاس جو میں ان مجلسوں میں جو اس ادا خانے میں پڑھوں گا وہ ڈسکس کروں گا. اور پھر ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر تھوڑا آگے اور آ جائیں, ادھر بھی میرے پاس جگہ ہے, بایاں ہاتھ کی طرف بھی جگہ ہے, ادھر بھی جگہ ہے, جگہ ابھی ماشاء اللہ یہاں آگا خانے میں بہت ہے. ایک جگہ اور سلامات بھیجنا تو سب سے پہلے آپ دنیا کی مذہبی حیثیت کو دیکھیے کہ اس کی مذہبی حیثیت کیا ہے. رونے کی رونا جو ہے وہ آدمی کے جسم کا ایک فطری عمل ہے. فطری عمل ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک نیچرل پروسیس ہے آدمی کی باڈی کا. فطری ایک چیز ہے, جتنی چیزیں انسان کی فطرت سے متعلق ہیں مذہب ان سے نہ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے, اور اگر بولے تو صحیح مذہب نہیں ہے وہ. جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے, بھوک لگتی ہے ہر آدمی کو بھوک لگتی ہے, مذہب یہ حکم دے سکتا ہے کہ روزہ رکھو اور اس کے اندر کوئی چیز کھاؤ پیو نہیں, لیکن مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزے میں تمہیں بھوک نہ لگے ورنہ تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسے ہم کو اتنی دیر جتنی دیر ہمارے اندر برداشت ہے اور ٹالرنس ہے اتنی دیر ہمیں کھانے پینے سے مذہب روک سکتا ہے. اتنی دیر نہیں روک سکتا جتنا ہمارے ٹالرنس اور برداشت کے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے کسی نفس کو اس کی وسعت اور اس کی حیثیت اور اس کی سکت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے. کیا آپ کہیے کہ 72 گھنٹے کچھ کھاؤ پیو نہیں, تو 72 گھنٹے کچھ کھانا نہ پینا یہ آدمی کے بس میں نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے کہ آدمی 72 گھنٹے تک کچھ نہ کھائے پیے. ہو سکتا ہے کہ غیر معمولی طور پر کبھی وہ جھول لے جائے, لیکن عام پبلک کے لیے بس میں نہیں ہے. عورتیں ہیں, بچے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, نوجوان ہیں یا بڈھے لوگ ہیں کہ وہ 72 آورز کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے. تو یہ ہاں مذہب نے حکم دیا ہے 16 گھنٹے 18 گھنٹے تک کا روزہ ہوتا ہے ادھر ادھر عام طور سے دنیا میں. تو اتنی دیر آدمی برداشت کر لے گا, 16 گھنٹے 17 گھنٹے 15 گھنٹے میکسیمم 18 گھنٹے تک نہیں, کسی زمانے میں ہوگی ہمیشہ. میرا کہ یہ 72 گھنٹے آپ کو کھائیے پیجیے نہیں تو نہیں ہو سکتا. اچھا 16 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے جو روکا گیا کھانے پینے سے, تو اس میں گرمیوں کا زمانہ ہے, دبئی کی گرمیاں ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھو. یہ نہیں کہہ سکتے وہ خبردار تمہیں پیاس نہ لگے ورنہ تمہارا روزہ باطل ہو جائے گا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں حج کو جاؤ, ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے جاؤ حج کو, عرفات میں رہو, مینا میں رہو, مزدلفہ کو گزرو, قیام کرو مشعر میں, طواف کرو, صحیح کرو, ٹھیک ہے. مکے میں رہ کر گرمی رہتی ہے, ٹھنڈا موسم کم رہتا ہے, گرمی کا زمانہ زیادہ رہتا ہے سر سال میں. تو آپ حج کو دیکھیے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو خبردار کسی نہ آئے ورنہ حج ٹوٹ جائے گا. پسینہ کیسے نہیں آئے گا صاحب؟ گرمی کے زمانے میں ہم طواف کریں گے پسینہ نہیں آئے گا، گرمی کے زمانے میں صحیح کریں گے پسینہ نہیں آئے گا، گرمی کے زمانے میں عرفات میں دن بھر رہیں گے پسینہ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ پسینہ تو آئے گا. تو یہ بات نہیں ہے، فطرت کی پابندی نہیں لگ سکتی. اس لیے کہ پسینہ آنے نہ آنے میں آپ کو اختیار نہیں ہے، بھوک لگنے یا نہ لگنے میں آپ کو اختیار نہیں ہے، پیاس لگنے یا نہ لگنے میں آپ کو اختیار نہیں ہے. کوئی آدمی حج کے سفر میں جائے، ہم جو کوئی ارکان حج ہے ادا کرنا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے خبردار تمہیں تمہارے بچے نہیں یاد آئیں. بچے کیسے نہیں یاد آئیں گے؟ اگر آدمی اپنے بچے چھوڑ کے گیا ہے اپنے وطن میں تو بچے تو اس کو یاد آئیں گے، کیونکہ اگر بچے یاد آئے تو قربانی دینا پڑے گی اور خراب ہو جائے گا. یہ تو بڑی جاتی ہے. سماج میں مذہب فطرت کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کتابیں ارینا کھیل کے دکھائیے ہمیں، پہلے اصول کی بات کیجیے کہ کیا مذہب کو رائٹ ہے فطرت پر پابندی لگانے کا یا نہیں ہے. اور اگر اسلام فطرت انسانی پر پابندی لگا رہا ہے تو کیا اس کو حق ہے اپنے کو دین فطرت کہنے کا؟ یہ غور طلب بات ہے. کیا اس کو رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ میں دین فطرت ہوں؟ تو جب مذہب فطرت کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا تو رونا اور خوش ہونا یہ دونوں انسان کی فطرت میں ہے. خوشی کی فطرت کا جو ہے آنسو بھی فطرت کا جو ہے. جب کسی کا کوئی رشتے دار، کوئی پیارا، کوئی چہیتا، کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اور جب کوئی اس کا کوئی چہیتا، کوئی پیارا، کوئی عزیز، کوئی قریب مر جاتا ہے تو وہ روتا ہے. یہ دونوں چیزیں آنسو زبردستی نہیں نکالے جاتے، نکلتے ہیں. تو وہ عمل جو فطری ہے، جیسے پسینہ جب باہر کا ٹیمپریچر باڈی کے ٹیمپریچر سے زیادہ ہوگا تو پسینہ آئے گا، اور جب باہر کا ٹیمپریچر باڈی کی ٹیمپریچر سے کم ہوگا تو سردی لگے گی. یہ ایک سائنٹیفک معاملہ ہے. سردی کیوں لگتی ہے آپ کو؟ گرمی کیوں لگتی ہے؟ گرمی اس لیے لگتی ہے کہ باہر کا ٹیمپریچر باڈی کے ٹیمپریچر سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور سردی اس لیے لگتی ہے کہ باہر کا ٹیمپریچر باڈی کے ٹیمپریچر سے کم ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غسل کرو، وضو کرو، طہارت سے آؤ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سردی نہ لگے غسل کرنے میں، ورنہ غسل ٹوٹ جائے گا. صاحب نہ لگے سردی کیسے تو لگے گی؟ اگر آپ ٹھنڈے میں پہلوان ہیں کسی کو. تو عزیزان گرامی، اسلام کے متعلق جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں رونا حرام ہے، اسلام میں رونا بدعت ہے، آپ نے کتنا اسلام سمجھا بھائی صاحب؟ آپ نے اسلام کو کیا سمجھا ہے؟ کیا وہ اسلام ہے جو آپ سمجھے یا وہ اسلام ہے جو اللہ بھیجے؟ تو پہلا مسئلہ تو اس کا مذہبی حیثیت دیکھیے آپ، کہ گریا جو ہے وہ فطرت انسانی ہے، اور فطرت انسانی کے اوپر مذہب پابندی نہیں لگا سکتا. اب آئیے دوسری بات، گریے سے آگے بڑھتے گریا پر حسین، حسین ابن علی پر رونا. تو حسین ابن علی پر رونے کا مسئلہ عزیزان گرامی ہے کہ کسی کے سلسلے میں کوئی کام کرنا بھی آدمی کے اختیار میں ہے، لیکن رونے کا جو عمل ہے وہ اختیار میں نہیں ہے. رونے کا جو عمل ہے وہ اختیار میں نہیں ہے. جتنی چیزیں فطرت کا جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہے. آپ کہیے ایک میل واک کرو، یہ اختیار میں ہے میرے. اور آپ اس کا حکم بھی دے سکتے ہیں کہ اگر صاحب ایک میل واک کر کے جاؤ تم، یا تو حسینیہ زہرا تک واک کر کے جائیے آپ، ٹھیک چلے جائیں گے. لیکن آپ کہیے روئیے، روئیں گے کیسے؟ خوش ہوئیے، خوش کیسے ہوں گے؟ آپ کو ابھی ابھی پیاس لگا ہے، پیاس کیسے لگے گی؟ آپ کو بھوک لگا ہے، بھوک کیسے لگے گی؟ आपको भूख ना लगे ना कैसे लगेगी, आपको पसीना बहने लगे तो आप जाकर सब बेचे उठे उठाइए पसीना बहने लगे। ये कौन सी बात है, जब इस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीना बहने लगेगा, लेकिन जब तक ये टेम्परेचर रहेगा पसीना नहीं आएगा। गिराने गिरानी जिला और हुसैन के जहाँ तक मसला है वो भी उसी उसूल में आएगा कि जिसको रोना आता है वो रोता है, जिसको रोना आता है वो रोता है, जो रो रहा है उसको आप मना नहीं कर सकते क्यों रो रहे हो, इसलिए रो रहा है कि उसको रोना आ रहा है, भगवान इसलिए रो रहा है कि उसको रोना आ रहा है। अब ये रीजन समझिए कि अपने मरने वालों के ऊपर दो तीन बरस के बाद कोई नहीं रोता और रसूल के खानदान पर 1400 बरस के बाद भी जो आंसू टपक रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई सुपर पावर है जो रुला रही है जिसकी वजह से हम रो रहे हैं। और की अजार हुसैन ने जिरिए पर कमेंट करने से पहले ये समझ लीजिए कि इस जिरिए से हम अल्लाह को साबित करते हैं। जिरिया ये जिरिया सबूत वजूद परवर दिगार है, इसलिए कि अल्लाह का वजूद कैसे साबित किया जाता है, जो चीजें आमतौर से नहीं होती और हों वो मुजरा कहलाती हैं। चांद निकलता है महीने का, हर दिन बढ़ता जाता है, 24 रात पूरा होता है कि घटता जाता है या तक के डिसअपीयर हो जाता है, नजरों से गायब हो जाता है, फिर नया चांद निकलता है। ये हर महीने का प्रोसेस है। और सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में डूबता है, ये हर दिन का रूटीन है क्या नहीं है। और पानी में जो उतरेगा और तैरना नहीं जानता होगा, गहरा पानी होगा तो डूब जाएगा और आग कहीं लग जाएगी और सही तरीके से वो नहीं निकल पाएगा, या कोई आग में डाल देगा जलती हुई किसी को तो जल के मर जाएगा। ये सब रोजमर्रा की बात है, देखिए हैरानी की बात नहीं। लेकिन अगर चार रेकाइसी बीच से दो हो जाए जो आमतौर से नहीं होता है तो मौजूदा है, अगर सूरज मगरिब से निकल आए तो मौजूदा है, अगर गहरा दरिया किसी को रास्ते दे दे तो मौजूदा है, अगर आग में कोई डाल दिया जाए और बच के निकल आए जरा सा भी उसको नुकसान न हो तो मौजूदा है। अब ये जनाब मूसा जनाब इब्राहिम हजूर सरवर कायनात जैसे पैगंबरों के वाकयात हैं तो ये चीज हमें क्या बता रही है, ये अल्लाह के वजूद को साबित कर रही है चीजें कि कोई सत्ता खालिक और मालिक है जिसके अख्तियार में सब कुछ है, जो निजामे कायनात के अंदर रद्द बदल कर सकता है, जो चाहे चेंज कर सकता है। पैगंबरों को पहचानवाया जा रहा है कि जो कोई हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको तुम झूठा न कहना गलत न कहना, ये ऐसे है कि इनके इशारे पर इनकी चाहने पर हम इस निजाम में तब्दीली करके दिखाते हैं। अगर ये हमारे ना होते तो हम इनके कहने पर ऐसा क्यों करते या इनके लिए ऐसा क्यों करते। इनके कहने पर ऐसा क्यों करते या इनके लिए ऐसा क्यों करते, देखता ये मुझे सो तो अभिवाह गया जो आमतौर से नहीं होता है वो तो मौजूदा होता है, और मौजूदे से क्या साबित होता है, अल्लाह का वजूद साबित होता है, पैगंबर की अक्कानियत साबित होती है और दीन की सच्चाई साबित होती है। मौजूदे किसी का पर्सनल फायदा नहीं होता है, मौजूदे का यही फायदा होता है अल्लाह का वजूद रसूल की अक्कानियत और दीन की सच्चाई साबित होती है। रोना फितरी अमल है, जैसे सूरज का निकलना फितरी अमल है, जैसे पानी का डुबो देना फितरी अमल है, जैसे आग का जला देना फितरी अमल है, जैसे रोना जब किसी का कोई मर जाए तो फितरी अमल है। लेकिन आदमी कब रोता है, कब रोता है, جب قریب ہوتا ہے واقعے سے تب روتا ہے. جس دن اس کا عظیم مرا ہے اس دن روئے گا, دوسرے دن روئے گا, تیسرے دن روئے گا, دس پندرہ دن روئے گا, مہینہ میں روئے گا, اس کے بعد آنسو گٹ جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, کم ہوتے 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 ٹھنڈی سانسیں رہ جاتی ہیں, پھر ٹھنڈی سانسیں بھی غائب ہونے لگتی ہیں. دو چار پانچ برس کے بعد پیارے سے پیارا اور چہیتے ہوئے چہیتا آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے آدمی نہیں روتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, جس کے اندر مسلمان کی بات نہیں ہے, انسان کی بات, انسان کی بات ہے, مسلمان کی بات نہیں. چاہے وہ امریکہ کا آدمی ہو یا یورپ کا آدمی ہو یا ایشیا کا ہو یا امریکہ کا ہو یا آسٹریلیا کا ہو, کالا ہو یا گورا ہو, پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو, مالدار ہو یا غریب ہو, ہیومن بینگ جو ہے یہ اس کا نیچر ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسی پر ہوتا ہے جس کو دیکھا ہے. جس کو دیکھا نہیں ہے اس کا نہیں ہوتا. اور اس مجلس میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بہت سے ایسے عزیز اور رشتے دار مرے ہوں گے جو آپ کی پیدائش کے پہلے یا آپ کے سمجھدار ہونے سے پہلے مر گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں ایسے لوگ بھی ہوں جن کی ماں یا باپ ان کے چھوٹے سن میں ان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اگر باپ سال بھر کا تھا بچہ اور چلا گیا اور چچا نے پالا اسے, جب بڈا چچا مرے گا تب روئے گا. چچا اسی برس کے بڈے کے ساتھ پہ اتنا رو رہے ہو, تیرا باپ جوان مر گئے تھے, پوری بستی رو رہی تھی ان کے لیے, دو دن کسی نے کھانا نہیں کھایا ہے جب وہ مرے, بس تم کبھی نہیں رو ان پر. انہوں نے کہا ہم کیا جانے, ہم تو سال بھر کے بینی تو سمجھ دس مہینے کے, تو ہمارے باپ مر گئے, ہم نے باپ کو دیکھا ہی نہیں, ہم کو تو انہوں نے پالا ہی ہوئی ہمارے باپ سے, ہم کیا جانے. ایسے ہی مائیں لوگوں کی مر جاتی ہیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں, بہت پیسے اکڑا ہوتے ہیں, خالہ نے پالا, یا جو خالہ مرے ہی تو روئے گا. خالہ جب مری جب وہ کی ادھر رکھتا تھا تو رو رہا, ماں کے لیے نہیں رو رہا. سگے بھائی بہن پیدائش سے پہلے ایک بھائی پیدا ہو کے مر گیا, گھر میں تصویر بھی لگی ہے اس کی, اب بڑے ہو گئے اس نے پوچھا یہ تصویر کس کی ہے, میں نے کہا بیٹا تمہارا بھائی تھا تم سے پہلے پیدا ہوا تھا, یہ تیرے دنوں کا ہو کے دنیا چلا گیا. تصویر بھی دیکھ رہے ہیں, اب تو تصویر کا زمانہ بھی آ گیا, مگر نہیں روتے اس بھائی پر. اچھا آدھا خوبصورت ایک بچے کی تصویر لگی گھر کے اندر اور ماں اس کو دیکھ دیکھ کے سندی ساتھیں بڑھتی ہے, ہم نہیں روتے. ان کا تم چھوٹے تم پیدا بھی نہیں ہوئے, تمہارا پیدائش ایک سال پہلے ہی مر گیا. ہوتا ہے دنیا میں کہ نہیں ہوتا, گھروں میں ہوتا ہے معلوم ہے, اسی پر ہوتے ہیں جس کو دیکھا ہے. کربلا کے واقعے میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, مگر اس کے بعد روتے ہیں. ابھی رائے گرامی کیوں روتے ہیں؟ دیکھیے کربلا کے دونوں معاملے جو ہیں وہ رونے کے خلاف جا رہے ہیں. یعنی زمانہ اتنا ہے کہ 1400 برس ہونے کو آتے ہیں, آدمی اپنے مرنے والے کا 14 برس بعد نہیں روتا ہے, اپنے عزیزوں میں جس کو دیکھا نہیں ہے اس پر ہی روتا ہے. کربلا کا زمانہ اتنا دور ہے اور 72 میں ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے, جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہو. اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہر سال محرم میں آنسوؤں کی بارش ہوتی ہے, تو یہ رسم و رواج نہیں ہے, رسم و رواج فطرت کے اوپر نہیں لاگو ہوتا, رسم و رواج ہیومن نیچر پر نہیں لاگو ہو سکتا ہے, رسم و رواج آپ کے کرنے پر لاگو ہو سکتا ہے. یہ ریچولس نہیں ہے, یہ رسمیں نہیں ہیں. لوگ اپنی بیمار فکروں کا علاج کریں, یا اگر دب ہو تو سامنے آ کے بات کریں. محرم کے لیے لفظ ریچول استعمال کرنا سراسر آزاداری کی توہین ہے اور استعمال کرنے والوں کی جہالت ہے. ہم جانتے ہیں ریچول کیا ہوتے ہیں اور فیض کیا ہوتے ہیں, ریچولس کیا ہے اور ریلیجن کیا ہے. یہ ریچولس نہیں, ریچولس کیا چیز. ساری دنیا آپ آشورے کے لیے سروے کی دیکھا رہے ورلڈ پر, خدا ان کے پاس آنسو بہ رہے ہیں. ایشیا میں دیکھیے دیہاتوں دیہاتوں جائیے, قصبے قصبے جائیے, چھوٹی چھوٹی جگہوں میں جائیے, بڑی بڑی جگہوں میں جائیے, ممبئی کلکتے لکھنؤ دہلی جیسے شہروں میں دیکھیے, انڈیا میں پاکستان میں لاہور اسلام آباد کراچی جیسے شہروں میں دیکھیے, یا انٹیریئر میں دیہاتوں میں جا کے دیکھیے. حسین 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 آ جائیے گلف میں دیکھیے, بہت سائڈ میں ادھر بھی ادھر بھی گلف میں حسین حسین کی سب ہے. افریقہ میں جا کے دیکھیے حسین حسین, آسٹریلیا میں جا کے دیکھیے حسین حسین, یورپ میں جائیے حسین حسین, یہاں آواز ملے گی, امریکہ میں جائیے وہاں ملے گی, ہر جگہ جلوس اٹھ رہے ہیں, ہر جگہ آنکھوں میں آنسو ہیں, ہر جگہ السلام علیکم یا عبد اللہ یا لیتنی قدم آکم, کیا سمجھے ہوتے سر پا پر رہنا, یہ کیا چیز ریچیوں کی گئی اتنی طاقت ہوتی اتنے برس کے بعد, ایسا نہیں ریچیوس نہیں ہے, یہ وعدہ پروردگار ہے جو اللہ کی حقانیت دین کی سچائی محمد کی رسالت کو ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی محاصر غم حسین نہ ہوتا تو آج یہ غم نہ ہوتا. اس لیے کہ دریا جب ایسٹ سے ویسٹ کی طرف بہ رہا ہو اور کشتی بھی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جا رہی ہو تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, لیکن جب دریا ایسٹ سے ویسٹ کی طرف بہ رہا ہو اور کشتی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف چل رہی ہو اپوزٹ کرنٹ پر اور کوئی چلانے والا نہ ہو اس کے اندر, تو یقین مانیے یہ خود بخود نہیں چل رہی ہے اپوزٹ کرنٹ کے اوپر, کوئی ریموٹ کنٹرول سے اس کو چلا رہا ہے, اس میں کوئی مشین ہے اور کسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے اس کا جو کشتی کو اپوزٹ کرنٹ کے اوپر لے کر چل رہا ہے. یہ حسین کا ہم جو فطرت کے اور نیچر کے اپوزٹ کرنٹ پر چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی کا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہے اور وہ جو نیچر کا قابو پالے وہی اللہ ہے. عزیزان گرامی اب اس کے آگے انشاءاللہ کل عرض کروں گا, آج بات تمام ہو رہی ہے اور وقت تمام ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج جن امام کی شہادت کی شب ہے ان کی پوری زندگی روتے رکھی اور ان کو حالات بھی ایسے پڑے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی کے لیے کیا. وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا اب رونے سے کیا فائدہ, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سید سجاد 40 سال کیوں رو, یہ رونا نہیں تھا, ان آنسوؤں میں ایک پیغام تھا, ان آنسوؤں میں ایک زندگی تھی. ان آنسوؤں کی قدر قیمت کا اندازہ حیات کو نہیں ہے. وہ مظلوم بیٹا جو 40 سال تک اپنے باپ کے اوپر روتا رہا یا جب تک زندہ رہا اختلاف روایات کے ساتھ جو بھی عمر شریف ہو, شہادت کے بعد حسین کی شہادت کے بعد جب تک سید سجاد زندہ رہے اپنے پورے روزگار کے اوپر دلیا کرتے رہے, تو کھانا سامنے آیا جب رہے ملا پتلا بھی جائے خدا کی قسم میرا بابا بھوکا مار ڈالا گیا, جب پانی سامنے آیا جب رہے ملا پتلا بھی اچھا خدا کی قسم میرا بابا پیاسا گئی. یہ رونا تمنا سیدہ ہے, یہ رونا عمل سید سجاد ہے, یہ رونا عمل ہے معصومین. اور اس رونے سے کیا کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کل سناؤں گا, آج اس کا وقت نہیں ہے جو میں آپ کو سنوں. آج تو ہمیں رونا ہے پرسا دینا ہے اس کا جو حرم کے ناکوں کی نہار پکڑے ہوئے اٹکلیوں اور بیڑیوں میں جھگڑا ہوا کربلا کے کوفے اور کوفے سے شام گیا عزیزان گرامی ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس دکھ مظلوم امام پر جو حسین کا بیٹا تھا جو محمد کا لال تھا جو علی کا پوتا تھا جس نے مصیبتوں کے وہ راستے جھیلے ہیں جو دنیا میں کسی رہبر نے نہیں جھیلے. لیکن ہر وقت کا ہر وقت شکر خدا تھا, اور جتنے دنوں زندہ رہے اتنے دنوں باپ کے سوگوار رہے اور باپ کی اذا میں شامل رہے, اور حسین کی عزاداری کو فروغ دیتے رہے اور ماتم حسین کو زندہ کرتے رہے. یہاں تک کہ آخر میں بڑی بڑی بنی امیہ نے آپ کو بھی زہر دیا اور زہر سے جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے فرزند امام محمد باقر کو وصیتیں کی. وصیتوں میں ایک وصیت سنا دو بس, اور اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی. تو اس میں نفاذ کر کے عزیزوں وصیت یہ فرمائی کہ بیٹا میرے سواری کے ناطے کا خیال رکھنا, جس منٹ پر بیٹھ کے حج کرتے تھے اس کے لیے وصیت کی. ہمارا بیٹا میرے سواری کے ناطے کا میرے بات خیال رکھنا, اس لیے کہ میں نے اس کی پشت پر بیٹھ کے 25 حج کیے ہیں, 25 مرتبہ میں حرم گیا ہوں اس کی پشت پر بیٹھ کے. اور بیٹا یہ خیال رہے کہ میں نے 25 برس میں اس کو ایک دفعہ بھی پا دیا میں نہیں ہوا. ارے میں کہوں گا اے میرے چوتھے امام, سواری کے جانور کو تابیانے نہیں مارے, آئے شام و کوفے والے جنہوں نے بیمار کو کربلا سے لے کے شام تک پوچھتے سید سجاد تابیانوں سے زخمی, آج وہ حسین کا تیموار چلا گیا جس کی پوچھ تابیانوں سے زخمی تھی, آج چکے آدھار حسین سونی ہو گئی, ہمارے چوتھے امام شہید ہو گئے. عزیزان گرامی پانچویں امام نے لا کے تابوت جنت البقیع میں امام حسن کے پہلو میں دفن کر دیا. میں کہوں گا اے میرے بیمار امام, آپ کے بیٹے نے میت دفن کر دی مگر آپ اپنے بابا کی میت نہ دفن کر پائے, آئے حسین کا لاشا پڑا تھا سید سجاد ہاتھے میں ہاتھ کر گیا. لائن نے کہا بیٹا کیا حال ہے, کہا بھی اماں وہ بیٹا کیا کرے جو اپنے باپ کا یہ حال دیکھ رہا ہو, اور کچھ نہ کر سکتا.